بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ناظرین محترم، پروگرام دین و دانش جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ. اس دور کے ایک ممتاز صاحب علم محترم غامدی صاحب اپنے بے پناہ علم کے ساتھ آپ کے سوالوں کے لیے موجود ہیں ہمارے ہاں، اور اس پروگرام کا آج ہم آغاز کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہم نے گفتگو کی تھی غامدی صاحب سے، اور یہ سوالات ہم غامدی صاحب سے ہی چھیڑ سکتے ہیں. ایسے نازک سوالات جو آپ کو بھی پریشان کریں لیکن آپ زبان پہ نہ لائیں. ایسا سوال کہ مذہب کی کیا ضرورت ہے، اس پر ہم نے پچھلے پروگرام میں بتفصیل گفتگو کی تھی. اس میں کچھ سوالات ایسے بھی تھے جن کا جواب نہیں ہو سکا تھا. ہم چاہیں گے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کو ہمارے سامنے لے آئیے. میرے پاس بھی کچھ سوال نوٹ ہیں، اور غامدی صاحب آپ کو خوش آمدید کرنے کے ساتھ ہی آغاز کرتا ہوں. آج ہم نے اس گفتگو کو آگے بڑھایا، اور یہ چاہ ہے کہ اگر ہم یہ جان لیں کہ مذہب انسان کی ضرورت ہے، اس پہلو سے کہ جو انسان اور کائنات اور زندگی اور موت کے وہ سوالات ہیں جو کائنات میں انسان نے ہمیشہ سے پائے ہیں، ان کا سب سے غالباً تشفی بخش جواب مذہب دیتا ہے. اگر وہ مذہب ایک ہے تو پھر یہ تعدد کیوں، اتنے زیادہ مذہب کیوں ہیں؟ اور اگر وہ مذہب اسلام ہے تو وہ مذہب پھر اسلام کیوں؟ اس چاہیں گے ہم دائرے کو آج فوکس کریں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میں کوئی ابتدائی رہنمائی کریں تاکہ پھر ہمارے ناظرین اس کی روشنی میں آپ سے سوالات کر سکیں.
اس سوال کو قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں موضوع بنایا ہے، اور اس میں مذہب کی تاریخ بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نزدیک کبھی دو دین نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے جو مذہب انسانوں کو دیا، جو دین انسانوں کو دیا، وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اور اس دین کا نام اسلام ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو پروردگار کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو پروردگار کی رضا کے سپرد کر دینا. یعنی جب میں نے یہ بات مان لی کہ میرا ایک پروردگار ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اور اس دنیا میں میری حیثیت کسی ایسی مخلوق کی نہیں ہے کہ جو آپ سے آپ وجود پذیر ہو گئی ہے، بلکہ میرے خالق نے مجھے وجود بخشا ہے، اور میں اپنے وجود کے لیے بھی، اپنی زندگی اور اپنی موت کے لیے بھی، اپنے احوال اور اپنے مقامات کے لیے بھی اس کے ہی حضور میں جواب دہ بھی ہوں، اور اس کی رضا کا مرہون منت بھی ہوں. اس بنیادی حقیقت کو مان لینے کے بعد میرا جو تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ یہی تعلق ہے کہ میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر لوں، اس کے سپرد کر لوں، اپنی بندگی کا اعتراف کر لوں، اس بات کا اقرار کر لوں کہ میں ایک بندہ ہوں. اصل میں یہی وہ چیز ہے، ہمارے ہاں جب اصطلاحات بن جاتی ہیں تو بسا اوقات ان کی روح نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو اسی بنیادی حقیقت کو بیان کیا کہ جن اور انسان وجود پذیر ہوئے ہیں تو کس لیے وجود پذیر ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر رہیں، یعنی اس اعتراف کے ساتھ جئیں، علم میں بھی اور عمل میں بھی اس اعتراف کے ساتھ جئیں کہ ہم اس زمین کے اوپر کسی خالق کی مخلوق ہیں، کوئی ہمارا پروردگار ہے، اور ہمیں اس کے بندہ بن کر رہنا ہے دنیا میں. یہ جو بنیادی چیز ہے، یہی اصل میں اسلام کا مطلب ہے، اسلام کا مفہوم یہی ہے. تو یہ بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے جو اللہ نے اپنے دین کے لیے منتخب کیا ہے. یہ اس کی پوری حقیقت کو بیان کر دیتا ہے. یعنی انسان نے اپنی سرکشی سے، اپنے تمرد سے ہاتھ اٹھا لیا، اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ میں ایک پروردگار کا بندہ ہوں. اس بندگی کے اعتراف کے ساتھ اس نے جینے کا فیصلہ کر لیا. یہ اسلام ہے. صرف گندگی، اطاعت، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے نے، قرآن نے اس کی حقیقت کو واضح کیا. یعنی جب ان سے یہ کہا گیا کہ اسلم، آپ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جائیے، آپ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ اسلم تو میں نے اپنے آپ کو اسلم تو لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا. اس حوالگی، اس سپردگی کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء علیہ السلام بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، ان کو ہم نے ایک ہی دین دیا تھا. اور وہ دین کیا تھا؟ وہ دین یہ تھا کہ تم خدا کے بندے بن کر رہو. خدا کے بندے بن کر رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ دین کی تفصیلات ہیں. بنیادی بات یہ کہ اس زمین پر جینا ہے تو اللہ کے بندے کی حیثیت سے جینا ہے. یہ بنیادی بات.
ہم سب یہ جو بات کہ اسلام تو عموماً ہم سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز ہوا، قرآن نے آ کر اسلام کی بات کی، اور یعنی ایک عام تصور ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تفصیل سے اس بات کی وضاحت کر دیجئے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر جو دین آیا، ہر نبی لے کے آئے، جو رسول لے کے آئے، وہ اسلام ہی تھا.
یعنی یہ تو قرآن مجید سے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم سے ناواقفیت کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں. اسلام کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی, اسلام کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے.
لیکن ایک جگہ قرآن میں سے بھی آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا, ہوا سماکم المسلمین.
وہاں مخاطب بنی اسماعیل ہے, بنی اسماعیل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے جو اپنے لیے مشرکانہ مذہب ایجاد کر لیا, اس کی کوئی حقیقت نہیں, تمہارے باپ نے تمہارا نام یہی رکھا تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور نام تھا ماننے والوں کا, یعنی تمہارے باپ نے جب اپنی وصیت تمہیں کی, جب تمہیں اس بات کی نصیحت کی کہ تم نے اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے, تو یہی نام تمہارے لیے پسند کیا تھا. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا میں جتنے مذاہب بھی ہیں وہ سب کے سب اپنے آپ کو شخصیات سے نسبت دیتے ہیں, قبیلوں سے نسبت دیتے ہیں, علاقوں سے نسبت دیتے ہیں. ان تمام نسبتوں سے بالا تر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا نام اسلام رکھا ہے. یعنی نہ یہ کسی وطن میں بند ہے, نہ کسی رنگ میں بند ہے, نہ کسی خاص شخصیت سے اس کی وابستگی ہے. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی بنا نہیں رکھی, اس کی تجدید کی ہے, اسے زندہ کیا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دین میں جو خرابیاں پیدا کر دی گئی تھیں, لوگوں نے جو بدعتیں پیدا کر دی تھیں, انحرافات پیدا کر دیے تھے, جہاں جہاں ڈیویشنز ہو گئی تھیں, ان کو دور کر کے اس کو بالکل صاف صورت میں دنیا کو دیا ہے.
ریفرمیشن آپ کہہ لیں اس کی ایک طرح سے.
یہ حضور کا اصل جو کارنامہ ہے وہ یہی ہے. اسی وجہ سے ہمارے قدیم علماء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت حنیفی کا مجدد سے تعبیر کرتے ہیں.
ملت حنیفی سے کیا مراد ہے؟
ملت حنیفی سے مراد ہے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو لگا لینے والی ملت, اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سمجھی جاتی ہے. چونکہ دین کے دو دور ہیں, ایک دور وہ ہے کہ جس میں انفرادی طور پر شخصیات کا انتخاب کر کے ان کو نبوت دی گئی, دوسرا دور وہ ہے کہ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولاد کو, ذریت کو اس منصب کے لیے منتخب کر لیا گیا, ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم ہی کی اولاد میں سے ہے, یعنی ان کے دو بیٹے اسحاق کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ہیں, اور اسماعیل علیہ السلام, اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت نازل کرے, ان کی اولاد میں سے سیدنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابراہیم کی پوری میراث کے طور پر رکھی گئی ہے. یعنی حضور نے آ کر سیدنا ابراہیم کے دین کو زندہ کیا, اس کو پاک صاف کیا, اس کو انحرافات سے نکالا, اور بالکل اس کی پیور صورت میں, اس کی بالکل واضح شکل میں اس دنیا کو دے کر دنیا سے رخصت.
اچھا, ایک لمحے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا پیچھے جائیں. آپ نے یہ کہا کہ اصل اسلام خدا کی معرفت ہے, جو میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ جب ایک انسان اپنے خالق کو پہچانتا ہے یا کائنات کی اسٹڈی یا مشاہدہ کرنے کے بعد اندازہ لگاتا ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے, تو وہاں سے دین پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ بات اسلام میں دور اول سے آج تک ایسے ہی ہے, انبیاء ایسے لے کے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دین کو ہم ایسے پہنچایا گیا. اب یہ آگے پھر اس میں انبیاء کیوں نہیں آئے, یہ سوال کو ہم نے رکھا ہوا ہے ایک اور بحث کے لیے, رسالت کی جو بحث ہوگی اس میں. لیکن آپ اس کی وضاحت فرمائیے کہ کیا یہ اصل اسلام ہے, بالکل کور جو بالکل اس کا اصل مغز ہے وہ خدا کی معرفت ہی ہے. اس پہلو سے تو پھر بہت سارے ادیان میں یہ چیز کامن ہے, تو پھر اسلام کا امتیاز کیا ہے؟
یعنی خدا کی معرفت اس لحاظ سے کہ وہ ہمارا خالق ہے, اور ایک دن ہمیں اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اور یہ جواب دہی اچھے عمل کی بنیاد پر ہوگی.
یہ پورا میسج
یہ ہے. اگر آپ چند لفظوں میں اسلام کی حقیقت بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے, جس وقت میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ میرا ایک خالق ہے, مجھے اس خالق کے سامنے ایک دن جواب دہ ہونا ہے, اور یہ جواب دہی کسی اور بنیاد پر نہیں, علم و عمل کی اصلاح پر ہوگی, میرے تزکیے اور میری پاکیزگی پر ہوگی, میرے اچھے عمل کی بنیاد پر ہوگی. یہ جیسے ہی میں مانتا ہوں تو میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اب میں اسلام میں ہوں, یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے اب میں جی رہا ہوں. پھر بعد میں جو کچھ ہے وہ اس کی تفصیلات ہیں, اور تفصیلات کے معاملے میں قرآن نے بڑی صاف بات کہہ دی ہے کہ اس تفصیلات کے بھی دو حصے ہیں, ایک کا تعلق ایمان اور اخلاق سے ہے, اور ایک کا تعلق قانون سے ہے. ایمان اور اخلاق کے معاملے میں نہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں کوئی اختلاف تھا, نہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ہاں کوئی اختلاف تھا, نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی اختلاف ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان اور اخلاق تو تمام تر یکساں رہے ہیں, لیکن شریعت اور قانون اور شریعت, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے ہم یہ دونوں لفظ بولتے ہیں, یعنی وہ چیزیں جن میں کچھ لیگل آپ کو پابندیوں
کو ضوابط ہے,
ضوابط قائم کیے جاتے ہیں یا پابندیاں لگائی جاتی ہیں. وہ حصہ ایسا ہے کہ جو حالات کے لحاظ سے تبدیل بھی ہوتا رہا ہے, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعض صورتوں میں مختلف بھی رہا ہے.
اچھا آپ یہ فرمائیے کہ جو ایمان اور اخلاق ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشترک میراث ہے جو پیغمبروں کی طرف سے آئی. اب پیغمبر کی دعوت نہیں ہے کسی کے پاس, لیکن وہ اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی اپنا اخلاق کا, کوئی اصول خیر و شر کے جاننے کا, یہ ہم دیکھتے ہیں لوگ جو نہیں مانتے وہاں بھی پایا جاتا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟
وہ تو انسان کی فطرت میں ہے. یعنی مذہب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آسمان سے ایک بات آئے گی اور وہ آپ کی فطرت کے لیے, آپ کی شخصیت کے لیے اجنبی ہوگی. انسان کے اندر جو کچھ ہے اسی کو ابھارا جاتا ہے, جو کچھ انسان لے کر آیا ہے. اسی وجہ سے ہم جب دین کا تعارف کراتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہدایت ہے اللہ کی جو اس نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی, پھر انبیاء علیہ السلام نے آ کے اس کی تفصیل کر کے, اس کو متعین کر کے انسان کو دے دیا. یعنی اس کے سوا کچھ نہیں کیا. یہاں اس بات پر البتہ ضرور تنبیہ حاصل کر لینی چاہیے کہ ایک دین وہ ہے, یعنی جو ادیان کا اختلاف ہمیں نظر آتا ہے, ایک دین وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا دین ہے. یہ ساری گفتگو اس کے بارے میں ہو رہی ہے. یعنی اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے جو دین دیا وہ ایک ہی دین ہے, اور وہ جس طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اسی طرح سے پہلے نبیوں کو دیا گیا. دیکھیے اس کو قرآن نے لفظوں میں بیان کر دیا. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک, ہم نے آپ کو بالکل وہی دین دیا ہے جو دین ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دیا تھا, اسی کی نصیحت ہم نے آپ کو کی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین, یہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا, یہی مسیح علیہ السلام کو دیا تھا, سب کو یہ ہدایت کی تھی کہ ان اقیم الدین, اس دین کے اوپر قائم ہو جاؤ, اس کو پوری قوت کے ساتھ پکڑ لو, اس کو اپنی زندگی کا دستور, اپنی زندگی کا لائے عمل بنا لو, ولا تفرقو, اور اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو.
اور یہ اسلام ہے جس کی آپ تعریف یہ کر رہے ہیں کہ وہ خدا کے ایمان پر, آخرت کے ایمان پر, اور اچھے اور برے عمل کے نتیجے کے احساس کے ساتھ. یہ
یعنی بنیادی طور پر تین ہی چیزیں ہیں, خدا پر سچا ایمان, آخرت کی جواب دہی کا احساس. اور یہ آخرت کی جواب دہی کس بنیاد پر ہوگی؟ اچھے عمل کی بنیاد. ایوکم احسن عملا, تم میں سے بہتر عمل کس کا ہے؟ یہ اصل میں اسلام کی دعوت ہے.
اچھا اب آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ ایک تو وہ دین ہے جو انبیاء لے کے آئے, ان کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں, ان کے علاوہ بھی بہت سارے دین ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون ان کی ابتدا کرنے والا ہے, یا ایسے ریفارمسٹ نظر آتے ہیں یا ہمیں مسلحین نظر آتے ہیں جنہوں نے اس دین کی داغ بیل ڈالی. ایک چیز اس میں کامن نظر آتی ہے, یہ کہ خدا کا تصور ہے, نیکی بدی کا ایک تصور ہے. تو یہ چیز پھر الگ الگ کیسے ہے؟
دوسرا دین وہ ہے جس کو ہم صوفیانہ مذہب سے تعبیر کرتے ہیں. اس دین کی بنیاد یہ ہے کہ انسان خود ریاستوں سے, خود چلوں سے گیان دھیان حاصل کر سکتا ہے, نروان حاصل کر سکتا ہے, جس کو بدھا کی تعلیمات میں کہا جاتا ہے. یعنی ایک تو یہ تصور ہے جو انبیاء علیہ السلام کے دین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا انتخاب کر کے اپنی ہدایت ان کو دیتا ہے, اور وہ یہ ہدایت انسانوں تک پہنچاتے ہیں, بلکہ اس کے سارے مراحل کو قرآن نے بیان کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت جبریل امین کے حوالے کرتے ہیں, جبریل امین یہ ہدایت لے کر انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. یعنی ایک رسالت کا منصب فرشتوں کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد رسولوں کے پاس یہ ہدایت آتی ہے, پھر انسانوں کو ملتی ہے. تو یہ اسلام ہے, یہ انبیاء علیہ السلام کا دین ہے جس طرح کہ میں نے اس کا تعارف کرایا. دوسرا صوفیانہ مذہب ہے. صوفیانہ مذہب کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے کہ اس درمیان کے واسطے کی بجائے انسان اپنی ریاستوں سے خود خدا سے تعلق پیدا کر سکتا ہے, اور اس کی ہدایت اور رہنمائی بھی حاصل کر سکتا
ہے. کیا مراد ہے؟ غور و فکر ہے اس کا, یہ مشاہدہ ہے,
یعنی ریاستیں علمی بھی ہیں, نفسی بھی ہیں, اور عملی بھی ہیں. علمی ریاستوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے ایک سائنٹسٹ چیزوں پر غور کرتا ہے اس طریقے سے غور کرتے ہیں. اچھا نفسی ریاستوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نفس کے اندر جو ایک دنیا پوشیدہ ہے آپ اس سے رابطہ پیدا کر کے اس نفس کے حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ بہت سی عبادات کی صورت میں, چلوں کی صورت میں ایسی ریاضتیں کرتے ہیں جس میں ان کے نزدیک آپ کا جو یہ وجود ہے, مادی وجود, یہ تحلیل ہوتا چلا جاتا ہے, اور آپ کا جو حقیقی وجود ہے, آپ کے اندر شخصیت ہے, اس سے آپ کا رب پیدا ہوتا ہے, اور پھر اس سے آپ کے لیے راستہ کھلتا ہے کہ آپ ذات خداوندی کی معرفت بھی حاصل کر سکیں. یہ زیادہ تر اگر آپ ان مذاہب کا جائزہ لیں تو یہ وحدت الوجود کے فلسفے پر مبنی ہے. یعنی در حقیقت خدا اس کائنات سے ماورا کوئی ہستی نہیں ہے, بلکہ خدا ہی کا ظہور ہے جو آپ کو کائنات کی صورت میں نظر آتا ہے. تو صوفیانہ مذاہب یہ ہے. ان مذاہب کی بھی ایک پوری تاریخ ہے، یہ بھی دنیا کے اندر اسی طریقے سے موجود ہیں اور بہت عالمگیر سطح پر ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں. ہمارے پاس اس کی جو بہت نمایاں مثال ہے وہ اس وقت بدھ مت کی صورت میں اور ہندو مت کی صورت میں موجود ہے. تو چونکہ ان کے اندر بھی خدا کا ذکر ہوتا ہے اور کچھ مذہبی تعبیریں ہوتی ہیں، کچھ آسمان سے تعلق ہوتا ہے، تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک نوعیت کا وہی مذہب ہے جو انبیاء لے کے آئے ہیں. یہ دو الگ الگ مذاہب ہیں.
ٹھیک ہے حامد صاحب، اس پر ہم اور بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک خاتون ہیں زینب، ان کی بات سنیں. السلام علیکم.
ہیلو.
جی السلام علیکم. جی زینب صاحبہ بات کیجیے اپنی، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں.
ہیلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک کوشچن کرنا ہے غامدی صاحب سے.
جی
عام طور پر کسی بھی مذہب یا عقیدے کا اصل تعارف اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، لیکن آج پاکستان سمیت عالم اسلام جس کے دار کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. اس پس منظر میں آپ اسلام کو دوسروں کے سامنے کس طرح ایک بہترین مذہب کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں؟
ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا سوال، میں نے نوٹ کر لیا اس کو، انشاءاللہ میں غامدی صاحب کے سامنے رکھوں گا. غامدی صاحب، جو پیغمبروں کے مذاہب ہیں اور صوفیانہ مذاہب، یہ آپ نے اس کا فرق بیان کر دیا. آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں بہرحال ایک چیز کامن ہے، کیونکہ نیکی بدی کا ایک شعور ہے، خدا تعالیٰ کو ماننا ہے. خدا تعالیٰ کیسا ہے، اس کا تصور کیا ہے، اس سے ہمارا تعلق کیا ہے، یہ پھر مذہبوں میں آگے فرق پیدا ہو جاتا ہے.
یعنی دو بنیادی چیزوں میں فرق واقع ہو جائے گا نا، ایک تو خدا کے تصور میں فرق واقع ہو گیا. الہامی مذاہب میں جو خدا کا تصور دیا گیا ہے اس میں کائنات ایک الگ چیز ہے، ذات خداوندی اپنی ذات میں ایک ہستی ہے، وہ اس سے بالکل ماورا ہے، اور اس ہستی کا اس کائنات میں کچھ نہیں ہے، نہ یہ کائنات اس کی ذات سے ہے، نہ یہ کائنات اس کے ساتھ کسی نوعیت کا کوئی تعلق سوائے مخلوق
ہونے کے. یکتا وجود ہے،
وہ ایک یکتا وجود ہے، یگانہ وجود ہے. اس کو بیان کیا نا، کل ہو اللہ واحد، یعنی ان سے کہو کہ اللہ یکتا ہے، یگانہ ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو اس کی ذات سے یا اس کی ذات کو اس سے قرار دیا جا سکے. تو یہ تصور ہے انبیاء علیہ السلام کا، ایک بنیادی فرق یہ ہے. دوسری جانب صوفیانہ مذاہب کا تصور یہ ہے کہ یہ جو کائنات آپ کو نظر آتی ہے، میں آپ جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ در حقیقت ذات خداوندی ہی کا ظہور ہے جو ہمیں اس صورت میں نظر آتا ہے. وہ اس کے پھر مراحل بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مرتبہ لاہوت سے ناسوت تک یہ سارے مراحل طے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ہاں خدا کا ایک تصور قائم ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اصل جو ہدف ہے وہ ہدف ہی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. وہ ہدف یہ ہے کہ آپ کو اس بڑے منصب تک پہنچنا ہے جس میں آپ اپنی اصل حقیقت کو دریافت کر لیں، اور اس میں پھر چلوں اور ریاستوں کی پوری شریعت ہے جو اس کے اندر وابستہ ہوتی ہے. بدھ مت میں آپ کو یہاں یہ چیز نظر آئے گی، ویدانت میں آپ کو یہاں یہ چیز نظر آئے گی، ہندوؤں کے ہاں اس کا بہت زیادہ اثر آپ کو محسوس ہوگا. تو یہ دو الگ الگ مذہب ہیں، انبیاء علیہ السلام کا مذہب اور انسانوں نے جو مذہب ایجاد کیا ہے اپنی ریاضتوں سے، اپنے چلوں سے، جس کی حقیقت انہوں نے دریافت کی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں.
ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، اسلام کو اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے تصور کرتے ہیں کہ ہم انبیاء کے دین کی بات کر رہے ہیں، ہم صوفیانہ ادیان کو اب ایک طرف رکھ دیتے ہیں. جو دین ہمیں نبیوں کے ذریعے سے موصول ہوئے ہیں، ہمیں ہاتھ پہنچے ہیں ہم تک، اس میں آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ حضور نے اپنے دور میں وہ تمام چیزوں کی اصلاح کی، نئے سرے سے دین کو ٹھیک کر کے پھر آگے صحابہ کو دیا اور وہ آگے پھیلا اس طرح سے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دور میں ضرورت تھی رسول کی، انبیاء کی، اور دین میں کوئی بگاڑی پیدا ہو جاتا تھا، لوگ گمراہ بھی ہو جاتے تھے، تو اب کیا چیز ہو گئی جس کی وجہ سے اسلام محفوظ ہو گیا؟
ہمارے ہاں جو علم تاریخ کے ماہرین ہیں وہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پری ہسٹورک ہے، یعنی جو تاریخ سے پہلے کا زمانہ ہے، زمانہ قبل از تاریخ جس کو کہا جاتا ہے، اور ایک وہ زمانہ ہے کہ جو پھر ما بعد تاریخ کا زمانہ ہے. اس کی تفہیم اس طرح سے آپ کریں کہ ایک دور وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں بس کچھ معلومات تو حاصل ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ ہم روشنی میں کھڑے ہیں، اور ایک وہ زمانہ ہے کہ جو بالکل ایسے ہی جیسے آج کے روز و شب گزر رہے ہیں، وہ سب چیزیں ہمارے ہاں روشنی میں ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عین زمانہ ہے، یعنی ما بعد تاریخ کے سرے پر ہوئی ہے،
جب وہ روشن دور شروع ہو رہا ہے
دنیا کے اندر. تو پہلے دور کے اندر جو قبل از تاریخ کا دور ہے، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ انسانوں کے سامنے ایک حجت واضح ہو جائے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اس کی تجدید کی ضرورت نہ پڑے. یعنی وہ تو آج کے زمانے میں بھی ہم اس زمانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تاریخی تحقیقات بھی ہمیں بس کچھ دھندلا سا اس کا عکس دکھاتی ہیں، اور وہ بھی کوئی 3-4 ہزار سال تک لے جاتی ہیں، اس سے آگے وہ بھی نہیں لے جاتی. تو تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر انبیاء علیہ السلام بھیجے. پھر ذرا تھوڑا روشنی میں جب انسانیت آنے لگی تو سیدنا ابراہیم کی ذریت کو منتخب کر کے ایک علاقے کا انتخاب کیا گیا کہ اس علاقے میں دین کا مرکز بنایا جائے. یہی وہ دور ہے جس میں بیت اللہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی اور بیت المقدس کی تعمیر ہوئی, یعنی دو مراکز قائم کیے گئے ان کی نسل کے ذریعے سے تاکہ لوگوں کے سامنے دین کی حجت تمام ہو. اس پر پھر کوئی 2000 سال کے قریب گزرے, یہاں تک کہ انسان تاریخ کی روشنی میں آ گیا. جیسے ہی روشنی میں آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اب چونکہ انسان تاریخ کی روشنی میں آ گیا تھا تو بار بار انبیاء بھیجنے کی زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کیا. گویا عالمی سطح پر اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے جو حجت تمام کرنا چاہتے تھے وہ ہو گئی, پیغام پہنچ گیا, دعوت آ گئی, قرآن کو محفوظ کرنا ممکن ہو گیا, ہر چیز تاریخ کی روشنی میں آ گئی. تو بس اس کے بعد کوئی ضرورت باقی نہیں.
خادم حضرات ہمارے ساتھ رہیے, ایک مختصر سے وقفے کی اجازت چاہتے ہیں, ابھی حاضر ہوں گے. خواتین حضرات پروگرام دین و دانش جاوید احمد غامدی کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کی کالز کے ہم منتظر ہیں, غامدی صاحب سے آپ بات کر سکتے ہیں. اس دوران میں جو سوال ہمارے پاس ہیں یا جو میرے پاس اس موضوع سے متعلق گفتگو ہے وہ میں آپ سے جاری رکھتا ہوں. ہم صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب اسلام ایک نئے دور کے طرح سے جو مذہب ہونا چاہیے وہ دے دیا گیا آپ کو, اور آپ نے اس مذہب کو پھر پوری طرح سے اپنے زمانے میں نافذ بھی کر دیا, اس پر عمل بھی کر دیا, اس پر ایک ٹیم بھی تیار کر دی. ایک مختصر سا سوال یہ تھا اس سے میں کہ جو اس سے پہلے شریعتوں کے بارے میں آپ نے بتایا کہ شریعتوں کا فرق ضرور رہا ہے, اس کی حکمت بتا دیں تاکہ پھر ہم آگے چلیں.
شریعت کا تعلق کیونکہ ان معاملات سے ہوتا ہے جو انسانی تمدن کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں. یعنی ایک زمانہ تھا کہ جب شکار پر انسان کا انحصار تھا, پھر وہ زمانہ آیا کہ جس میں زرعی معیشت وجود میں آ گئی, پھر وہ زمانہ آیا جس میں انڈسٹریل ریولیوشن اب ہو گیا ہے, اب ہم ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس سے اصل میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں, ایسی تبدیلیاں جو معاشرت پر اثر انداز ہوتی ہیں, سیاست پر اثر انداز ہوتی ہیں, معیشت پر اثر انداز ہوتی ہیں. ان تبدیلیوں کو پیش نظر رکھ کر کچھ قانون میں تغیرات کرنے پڑتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جب پارلیمنٹ بنتی ہے تو اس کا ایک بنیادی فریضہ یہ قرار دیا جاتا ہے کہ اس کو قانون سازی کرنی چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسانی معاشرے کی ضرورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, ان کے لحاظ سے نئے نئے قوانین بننے چاہیے, نئے نئے ضابطے آنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت یا اپنے قانون میں بھی اس کو ملحوظ رکھا. ایمان اور اخلاق تو اسی طرح سے قائم ہے, ظاہر ہے ان میں کوئی تبدیلی ہو بھی نہیں سکتی. یہ بات کہ سچائی ہے ایک بنیادی قدر ہے, انصاف ایک بنیادی قدر ہے, آدمی کو کم نہیں تولنا, لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا, بددیانتی نہیں کرنی, رشوت نہیں لینی, کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, یہ تو اصل میں وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جو ہمیشہ سے انسان کی فطرت کا تقاضا رہی ہیں. تو انبیاء علیہ السلام بھی ان کی تجدید کرتے ہیں, ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں. انہی کی بنیاد پر وہ 10 احکام وجود میں آئے جو احکام تورات میں 10 کمانڈمنٹس کے نام سے درج ہیں, اور ہمارے ہاں وہی احکام سورہ بنی اسرائیل میں اسی طریقے سے بیان ہوئے ہیں. تو یہ تو بنیادی اخلاقیات ہے. ایمانیات کے مسائل بھی یکساں رہیں گے ہمیشہ, اللہ کو ماننا ہے, اللہ کے فرشتوں کو ماننا ہے, اس کی کتابوں کو ماننا ہے, اس کے انبیاء کو ماننا ہے, ایک دن اس کے حضور میں جواب دہی کے احساس.
آپ نے بتایا ان میں تو کوئی فرق نہیں,
ان میں تو فرق نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے, البتہ قانونی معاملات.
ایک کال کی اجازت مجھے ضرور, کچھ ہولڈ پر ہیں. عتیق صاحب السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم عتیق صاحب, آپ اپنا سوال کیجیے. ہیلو, مجھے لگتا ہے وہ رخصت ہو گئے انتظار کے بعد. شریعتوں کا فرق کیوں؟
جی میں وہی عرض کر رہا تھا کہ تمدن میں تبدیلی آ جاتی ہے. جس طریقے سے میں نے مختلف ادوار کی مثال دی, تو تمدن کی تبدیلی کے ساتھ قانون بدلنا چاہیے, قانون میں تغیر آنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کیسے تقاضے تبدیل ہو گئے. بہت سے عورتوں سے متعلق جو تقاضے تھے وہ بہت حد تک تبدیل ہو گئے ہیں. معیشت کے بعض پہلو نئے نئے وجود میں آ گئے ہیں. معیشت ہمارے عام معاشرتی زندگی کے احوال پر اثر انداز ہو رہی ہے, ہمارے گھروں کے نقشے تبدیل ہو رہے ہیں, ہماری تعلیم کی ضرورتیں تبدیل ہو رہی ہیں. تو یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں یہ نئی نئی قانون سازی کا تقاضا کرتی ہیں. آپ قبائلی نظام کو جس قانون پر چلا سکتے ہیں اور ضابطے پر چلا سکتے ہیں, یہ منظم ریاست جب وجود میں آئی ہے تو اس کو اس طریقے سے نہیں چلا سکتے.
غلام صاحب لیکن پھر یہ آج سے کوئی 1500 سال پہلے جب یہ دے دیا گیا قانون, تو اب اس کے بعد یہ سلسلہ رکا تو نہیں ہے؟ تہذیب تو جاری ہے, اس کا سفر جاری ہے, انسان آگے بڑھ رہا ہے, وہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, تو پھر یہ اعتراض تو برقرار رہے گا؟
نہیں, اس کو سمجھ لینا چاہیے. دیکھیے ایک دور وہ تھا کہ جس میں انسانی زندگی قبائلی تمدن کے اندر تھی بنیادی طور پر, اور اس میں ابھی سیر و شکار کے زمانے میں جو تمدن وجود میں آیا تھا اور بعد میں جو زرعی معیشت سے وجود میں آیا تھا اسی کے ساتھ اور غلہ بانی کچھ تھوڑی سی شامل ہو کے انسان اپنے معاشی معاملات کو انجام دے رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک تغیر آنا شروع ہوا ہے, عین تغیر کے سرے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت دے دی. اب اس شریعت کو دیا اس طریقے سے گیا کہ اس کے اندر اب اس نوعیت کے تفصیلی احکام دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی جو قبائلی تمدن کی ضرورت تھی. وہ بنیادی باتیں واضح کر دی گئیں جن بنیادی باتوں کا آپ ہر دور پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں, تو شریعت بہت مختصر بھی ہو گئی. یعنی آپ اگر بنی اسرائیل کو جو شریعت دی گئی ہے اس کو دیکھیں تو وہ بہت تفصیلی ہے, اس کے اندر جزیات تک میں بعض اوقات قانون سازی کی گئی ہے. اس کے بعد جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شریعت دی گئی تو ہر معاملے میں بہت محدود ہدایات دے کے باقی تمام چیزوں کو انسان کے اپنے غور و فکر کے لیے چھوڑ دیا گیا. اس کی خوبی یہی ہے, چنانچہ اس میں کسی تبدیلی تغیر کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی.
نہیں لیکن دیکھیں نا, مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی چیز ہے عبادت ہے, تو عبادت میں بھی بہت فرق رہے ہیں, اس کی پھر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا, تمدن کا تعلق عبادت سے تو نہیں ہونا چاہیے.
عبادت میں دیکھیے بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگ چونکہ جو اس وقت بعض مذاہب میں عبادات کی صورت ہے اس کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ نماز ہمیشہ سے ہر تین میں شامل تھی, اسی طرح پانچ نمازیں تمام انبیاء علیہ السلام کو پڑھنے کے لیے کہا گیا. ان کے اندر اذکار کیا ہوں گے؟ قرآن کے نزول کے بعد تبدیل ہو گئے, تو یہ تبدیلی تو آنی چاہیے تھی, اس لیے کہ زبان بدل گئی, قرآن مجید نازل ہو گیا. اس سے پہلے زبور کی دعائیں لوگ پڑھتے تھے یا انجیل کی دعا لوگ پڑھتے تھے یا اور بعض دعائیں لوگ پڑھتے تھے. تو ایک نماز کا وہ ڈھانچہ جس کو اعمال سے آپ تعبیر کرتے ہیں, جس میں رکوع ہے, جس میں سجود ہے, جس میں یہ سب چیزیں ہیں, قیام ہے, یہ بالکل ایسے ہی رہا ہے. تو نماز آپ دیکھ, روزے کے بارے میں خود قرآن نے اعلان کر دیا کہ ایسے ہی تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. حج کے بارے میں معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کے مناسک بالکل یہی رہے ہیں. تو عبادات میں کوئی اصولی تغیر نہیں آیا سوائے ان چیزوں کے جو قرآن کے نزول کے بعد تبدیل کرنی ضروری ہو گئی, باقی ویسے کی ویسی رہی.
السلام علیکم. ہلو.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ کا جو آج کے موضوع سے تھوڑا سا ریلیونٹ ہے میرا کوئسچن, کہ اسلام ایک جانب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن اور سنت بالکل محفوظ ہیں, یہ جانی مانی حقیقت ہے, ساری دنیا اس کو مانتی ہے, لیکن دوسری طرف وہی ہمارے 40-42 فرقے ہیں, ایک بندہ کہتا ہے آپ جنت میں جائیں گے, دوسرا کہتا ہے وہی اسی فرقے کا دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں دوسرے والے جہنم میں جائیں گے, تو یہ ابہام کیوں ہے, یہ قرآن اور حدیث میں تضاد کیوں ہے؟
ٹھیک رامی صاحب, اس سوال کو میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہم پہلے لے لیں اس سوال سے جو اس سے قبل صاحب نے کیا تھا, کہ یہ حقیقت ہے اگر کہ یہ سب محفوظ ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو پھر اتنے فرقے کیوں؟
فرقے بننے کی بڑی وجہ تو ضد و ندا ہوتی ہے, قرآن مجید نے بھی اس کو بیان,
اس کا تعلق سبسٹنس سے نہیں ہے.
سبسٹنس اس کا تعلق نہیں ہوتا. دیکھیے علمی اختلاف ہو جاتا ہے, علمی اختلاف انسان جب تک انسان ہے ہوگا اس میں, یعنی چیزوں کو دیکھنا کا
یعنی قرآن میں بھی اختلاف ہوگا,
قرآن مجید کی تعبیر میں ہو جائے گا, یعنی قرآن کو بھی تو انٹرپریٹ کرنا ہے نا, اس کا ایک قانونی حصہ ہے شریعت جس کو آپ کہتے ہیں. آپ دیکھیں اس کے اندر بنیادی اختلافات کہیں بھی نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے انٹرپریٹیشن کے اختلافات ہیں, اس سے کوئی قیامت نہیں آتی. وہ اختلافات زندگی کا ذریعہ بنتے ہیں اور اس سے انسانی زندگی میں ایک تنوع رہتا ہے, ایک جدت رہتی ہے, ایک ندرت رہتی ہے انسان میں, اس کے اندر حسن ہے. یعنی انسان کو اگر آپ بالکل ایک باٹا کے جوتوں کی طرح کی شخصیت بنا کے رکھ دیں گے کہ ایک سانچے میں سے نکل کے تیار ہو رہے ہیں, یہ ممکن نہیں ہے. انسان کے سوچنے کے انداز, اس کی فکر کے انداز, اس کے رد عمل کے انداز, اس کی نفسی صلاحیتیں, اس کی عبقریت, اس کی ذہانت, یہ سب چیزیں اس کے شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو ان کی وجہ سے تھوڑے بہت اختلافات ہوتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو سائنس میں بھی ہوتے ہیں, وہ طب میں بھی ہوتے ہیں, وہ سب علوم فنون میں ہوتے ہیں اس طرح کے اختلافات. فرقہ بندی جس کو آپ کہتے ہیں, یعنی وہ اختلافات جو مخالفت میں ڈھل جاتے ہیں, جس سے لوگ ایک دوسرے سے ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ زدم زدہ کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب قرآن مجید نے یہ بات بیان کر دی ہے, ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ایک ہی دین دیا سب نبیوں کو, یہ جو بنی اسرائیل نے اور اہل کتاب نے اس میں اختلاف کیا تو فرمایا کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر یہ کہ بغیم بینہم, آپس کے زدم زدہ کی.
تو یہ سب فرقوں کے پیچھے یہی مسئلہ,
آپ کسی بھی فرقے کا جائزہ لے رہے ہیں دوسرے فرقے کے ساتھ اس کے اختلافات کا, ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ شخصیات کے ساتھ غیر معمولی عقیدت وجود میں آ جاتی ہے, پھر اپنی اپنی بھیڑوں کو اپنے باڑے میں جمع کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر اس میں بعض جگہوں کے اوپر تعلیم ناقص ہوتی ہے, جہالت در آتی ہے. وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑاتی بڑھاتی رہتی ہیں, ورنہ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ میں ایک زاویے سے ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں, آپ دوسرے زاویے سے دیکھ رہے ہیں, ہم آپس میں اختلاف,
یعنی اگر ہمارے سورسز ایک ہیں اور اس میں دلیل اس بنیاد پہ دی جا رہی ہے تو فرقہ نہیں بننا چاہیے. اختلاف البتہ ہو سکتا ہے,
اختلاف تو حسن زندگی کا, اختلاف کو ختم نہیں ہونا چاہیے. یعنی اختلاف کے ذریعے سے آپ آگے بڑھتے ہیں, آپ چیزوں کے اندر اترتے ہیں. دوسرے انسان جب سوچتے ہیں تو آپ کو مختلف زاویوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں. ایک ہی چیز کو دیکھنے کا ایک زاویہ نظر اور دوسرا زاویہ نظر آپ کو آگے بڑھنے میں, ترقی کرنے میں مدد دیتا ہے. اس میں تنقید کا عنصر شامل ہو جاتا ہے, یعنی آپ کرٹیسائز کرتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے. جس وقت آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب آپ کو دوسرے لوگوں کو جہنم میں پہنچانا ہے, ان پر فتوے لگانے ہیں, اب آپ نے مسلمانوں کی امت کو پھاڑنا ہے, آپ نے کہنا تو یہ ہے زبان سے کہ ہم 1.5 ارب کے قریب ہیں لیکن اپنے گروہ کے سوا کسی کو مسلمان نہیں ماننا, اور پھر یہ کہ قتل قتال تک نوبت پہنچا دینی ہے, یہ جو چیز ہے یہ چیز تو جہالت سے پیدا ہوتی ہے.
یہ اس سوال سے ریلیٹڈ جو پہلا تھا, لیکن میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. ایک کال کی اجازت دیجیے. السلام علیکم. ہیلو
جی.
جی السلام علیکم جناب, سوال کیجیے.
یہ ہے
جی
کہ دین تو مکمل ہو چکا
جی,
لیکن کیا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ولیوں کا, درویشوں کا اور صوفیوں کا ہونا ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے نبوت کے ختم ہونے کے بعد؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی غازی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ صوفیہ مذہب جو ہے اسی کے اندر یہ ہندو مذہب اور جین مذہب اور بودھ مت یہ بھی آتے ہیں, تو کیا ہم ان کو بھی صوفیانہ مذہب کہہ سکتے ہیں کیا؟
ٹھیک,
یہ اس کو ذرا ایکسپلینیشن چاہیے.
جی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کو شامل کر لیں. ہم جب آپ بات کر رہے تھے یہ کہ یعنی رویے کی خامی کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ فرقے بن جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ اور اخلاقی مفاسد کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اچھے پیغام کے جاننے والے ماننے والے وہ خود اس کا نمونہ بن جاتے ہیں ایسا, جس کو دیکھ کے لوگ اس پیغام ہی سے نفرت کرنے لگتے ہیں. یعنی اب یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے, تو اسلام کے بارے میں آج ہم سوچیں اگر, تو وہ لوگ جو اسلام کو ہم چاہیں کہ مان لیں, تو وہ مسلمانوں کو دیکھ کے اور ان کے زوال کو اور ان کے اخلاق کو اور ان کے معاشروں کے فساد کو دیکھ کے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ قریب آئیں گے. اس بات کو الگ تو نہیں کیا جا سکتا, یعنی جو اس کی دعوت ہے یا نظریہ ہے اس کو اس کے حاملین سے الگ تو نہیں کر سکتا.
یہ خود انسان کی غلطیوں میں سے ہے. کسی بھی چیز کو اس زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے ماننے والوں نے کیا رویہ اختیار کر رکھا ہے. دیکھیے دین کیا ہے, دین تو ایک دعوت ہے, ایک پیغام ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو کم تولنا نہیں چاہیے, آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ مجھے یہ کہیں گے, نصیحت کریں گے, تو یہ نصیحت کیا میرے ماننے نہ ماننے پر منحصر ہے؟ یعنی یہ تو اپنی جگہ ایک حق ہے, ہر شخص کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اب اگر اسلام کو ماننے والے اس کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ اصل میں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تعلیمات کیا ہیں, وہ کیا بات ہے جو کہی گئی ہے, اور اس کی دعوت لوگوں تک پہنچنی چاہیے. یہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنی سیرت پر ایک نگاہ ڈالنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہم اخلاقی لحاظ سے اتنی پستی میں کیوں اتر گئے ہیں. ہمیں اپنی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے, لیکن دنیا کے اندر خدا کے دین کی دعوت افراد کے حوالے سے نہیں جانی چاہیے,
یعنی
تو محمد رسول اللہ کے حوالے سے جانی چاہیے.
اگر ہم آج یہ جاننا چاہیں کہ مسیحیت کیا ہے, تو ہم ان کو نہیں دیکھ کے فیصلہ کریں گے جو اس کے ماننے والے ہیں, بلکہ کسی بھی نظریے کو, چاہے وہ مذہب ہو یا کوئی اور علم ہو, ہم دیکھیں گے کہ اس کے اصل سورسز میں وہ کیسے بیان ہوا ہے.
مسیح علیہ السلام کے دین کو مسیح علیہ السلام سے سمجھنا چاہیے. اسلام کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور کردار سے سمجھنا چاہیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار سے سمجھنا چاہیے. اگر ہم اس کو لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہر دین میں انحرافات ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص توحید پر دنیا کو قائم کیا, توحید کے حق میں ایک انقلاب برپا کر دیا, شرک کا خاتمہ کر دیا, علمی سطح پر شرک کو شکست دے دی. یہ سب ہو گیا لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے اندر کون سا شرک ہے جو نہیں پایا جاتا؟ یہ صورتحال جو ہے اس کا ادراک کرنا چاہیے ہر آدمی کو.
انوار صاحب ہیں جناب کراچی سے, ارشاد فرمائیے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جناب انوار صاحب.
ہلو
جی جناب.
ہلو
سوال کیجیے اپنا سوال. سوال غائب ہو گیا ان کا. یہ پوچھتے ہیں جو ولی درویش اور اسی طرح کے, میرے خیال میں ان کی مراد ہے کہ جو دین کو انٹرپریٹ کر سکیں یا دین کو سمجھ سکتے ہوں, کیا ہمارے دین میں یا اسلام میں اس کی ضرورت ہے کہ کوئی آدمی اس درجے میں دین کے لیے پہلے کوئی حیثیت اختیار کرے؟
یہ تو ہر علم میں ضرورت ہوتی ہے. یعنی کچھ لوگ کسی خاص علم کو اپنی زندگی کا اصل موضوع بنا لیتے ہیں. انسانوں کے لیے طب روزمرہ کی ضرورت ہے, ہر انسان کو بیماری لاحق ہوتی ہے, اس نے اپنا علاج کرنا ہوتا ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ سب لوگ طبیب بن جاتے ہیں, سب لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو اس پیشے کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے خاص کر لیتے ہیں, اس کی تعلیم پاتے ہیں, اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ہمارا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز دنیا کے ہر علم میں ہوگی، اسی طرح جس طرح کے آپ باقی علوم کے ماہرین پیدا کرتے ہیں، اسی طرح مذہبی علوم کے ماہرین بھی پیدا ہوں گے، اور ان ماہرین کی طرف رجوع بھی کیا جائے گا، ان کی رہنمائی میں چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔
یہ تو سمجھتے تو ہم ہی ہیں، سیکھنے سکھانے کا تعلق۔ ایک عموماً مذہبی معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی نجات یا آپ کا ثواب اور آپ کا عذاب، ہر چیز معلوم ہوتا ہے کہ ڈیپینڈ کر گئی ہے۔
نہیں، بالکل نہیں، یہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے، ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے، یہ ہمارے دین کی بنیادیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ وسلم کی ذات والا صفات ہے جو دین کے معاملے میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے، باقی کسی کو یہ حیثیت حاصل نہیں۔ جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے وہ معلم ہیں، یعنی وہ تعلیم دینے والے ہیں، وہ تعلیم دیں گے، ہمیں ان کی رہنمائی میسر آئے گی، ان کی رہنمائی میں ہم چیزوں کو سمجھیں گے، لیکن فیصلہ ہمیں
کرنا ہے۔ وہ اس علم کے ماہر ہیں،
وہ اس علم کے ماہر ہیں، اس طرح طب کے علم کا ماہر ہے، انجینئرنگ کا کوئی ماہر ہے، تو ہم اپنے ضرورتوں کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
مامی صاحب، دین کا علم اسلام کی صورت میں اوتھینٹک کیسے ہے؟
اسلام کی صورت میں اوتھینٹک کیسے ہے؟
یعنی اس کی جو ہم کہیں گے کہ اسلام کے پاس جو سورسز ہیں یا جو نالج ہے یا جو ہمارے پاس ہے، یہی مستند ترین دین ہے۔
اسی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید بالکل محفوظ ہے۔ دنیا کے اندر جو چیزیں تاریخی طور پر منتقل ہوتی ہیں وہ دو ہی طریقوں سے ہوتی ہیں، یا وہ اجماع سے منتقل ہوں گی، یعنی دنیا میں جتنا تاریخی علم ہے وہ لوگوں کے اتفاق رائے سے منتقل ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس کو اجماع سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ تاریخی علم کی اصطلاح ہے۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ اخبار احاد، ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی نے کوئی بات بیان کر دی۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ علامہ اقبال ایک قومی شاعر تھے، انہوں نے بانگ درا لکھی، بال جبریل لکھی، یہ بالاجماع ہر آدمی کو معلوم ہے، تو اس کو کہیں گے یہ خبر ہمیں اجماع سے منتقل ہوئی ہے۔ اور یہ بات کہ مثال کے طور پر علامہ اقبال نے فلاں وقت اپنے ایک ملاقاتی سے یہ بات کہی، تو یہ بعض اوقات ایک ملاقاتی، دو ملاقاتی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اخبار احاد ہے اور ایک اجماع ہے۔ یہ جو ہمارا دین ہے اس وقت، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس میں قرآن بھی اجماع سے منتقل ہوا ہے، سنت بھی اجماع سے منتقل ہوئی ہے۔ تو اجماع سے جو چیز
کنسنسس بھی کہہ سکتے ہیں،
یہ کنسنسس، یعنی انگریزی زبان میں آپ اس کو تعبیر کریں گے کہ مسلمانوں کے اجماع، ان کے کنسنسس، ان کے اتفاق رائے سے منتقل،
یعنی اتنے لوگ جو جھوٹ نہیں بول سکتے۔
رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم پر چار لوگ تو ایمان نہیں لائے تھے نا جی، ایک لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، ایک بڑی سلطنت قائم ہوئی آپ کے ذریعے سے، پھر اس کا ایک نظم قائم ہوا، اور پھر وہ تاریخ کی روشنی میں قائم ہوئی، اور نسلن بعد نسلن وہ دین منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یہ ہر دور میں اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہا ہے، یعنی لوگوں کے اتفاق رائے اور کنسنسس سے منتقل ہو رہا ہے، ایک نسل عمل کر رہی ہے اور دوسری نسل کو منتقل کر رہی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس نے اس کو دنیا کی آخری درجے کی مستند چیز بنا دیا ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے، یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، جس شخص کا چاہے وہ اس پر،
اور خاص طور پر قرآن کے بارے میں،
قرآن مجید بھی، سنت بھی، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے وہ بھی ساری کی ساری اجماع سے منتقل ہوئی ہے، اور قرآن مجید بھی اجماع سے منتقل۔
قرآن مجید تو لوگ سمجھتے ہیں، سنت کے بارے میں ہم آپ سے اور بات کریں گے۔ ایک وقاص صاحب ہیں گجرانوالے سے، ان کی بات سنیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، میں وقاص بات کر رہا ہوں گجرانوالا سے۔ میرا کوشچن گاندھی صاحب سے یہ ہے کہ کیا کوئی انسان اپنے جسمانی اعضاء کا عطیہ دے سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے کچھ علماء سے اس کے بارے میں سنا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، تو مہربانی کر کے گاندھی صاحب اس کی وضاحت فرما دیں۔
آپ کے سوال کا بہت شکریہ، لیکن یہ بالکل موضوع سے الگ سوال ہے، میں کوشش کروں گا اگر وقت ہوا تو میں یہ سوال پوچھ لوں گا، ورنہ کسی وقت ضرور یہ سوال بھی زیر غور آ جائے گا۔ مامی صاحب، اسلام کیا مکمل ضابطہ حیات ہے؟ یہ بات بڑی کہی جاتی ہے،
اس کا دور جدید میں بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے۔ اسلام کے دو حصے، ایک حصے کا تعلق ایمانیات اور اخلاقیات سے، دوسرے حصے کا تعلق شریعت سے۔ شریعت میں قانون دیا گیا ہے، قانون بہت محدود ہے، یعنی زندگی کے چند معاملات ہیں جن کے بارے میں قانون سازی کر دی گئی ہے، اور وہ بھی صرف وہ معاملات ہیں جس میں انسان کے لیے خود کوئی فیصلہ کرنے کی بنیاد بالعموم موجود نہیں ہوتی، ان میں دیا گیا ہے۔ تو مکمل ضابطہ حیات تو آپ خود بناتے ہیں کسی چیز کو، یعنی ان اصولوں کو سامنے رکھ کے آپ اپنی زندگی کے احوال کے لیے ایک ضابطہ حیات بنا لیتے ہیں۔ تو اسلام میں جو تعلیم دی گئی بہت محدود تعلیم ہے، آپ کو ایسا نہیں ہے کہ تمام قوانین بنا دیے گئے ہیں، تمام ضابطے بنا دیے گئے، چند بنیادی باتیں آپ کو
اس سے کچھ حیثیت کم نہیں ہو جاتی؟ اسلام تا قیامت ایک بڑا دین ہے،
میں تو کہتا ہوں کہ اسی سے اسلام ایک عالمگیر حقیقت بنتا ہے، یعنی انسانوں کے تمدن میں جو تبدیلیاں آئیں گی، ان کے سوچنے میں جو تبدیلیاں آئیں گی، وہ سب اس کے نتیجے میں ٹھیک دین کے دائرے میں رہتی ہیں، اور انسان کا سفر نہیں رکتا، اس کی ترقی کا سفر نہیں رکتا۔ چند محدود چیزیں جن کے بارے میں انسان خود فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، انسان کوئی اندھا اور بہرا نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بینائی دے کر پیدا کیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لٹھیا کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اس کے پاس آنکھیں ہیں، اس کے لیے سوچنے کا دماغ ہے، اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس بصیرت ہے، اس کو چند معاملات میں رہنمائی کی ضرورت ہے، بڑے محدود معاملات میں۔ اس وجہ سے اسلام میں ایک قانون ضرور دیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نظام بنا کر دے دیا، یعنی بلکہ نظام کا لفظ ہی موضوع نہیں ہے.
سمجھنے لگے ہم کہ وہ ہر جزئیے میں، ہر ایک چھوٹی بات میں اسلام رہنمائی دے گا تو وہ حاصل نہیں ہوگی وہاں سے.
نہ صرف یہ کہ حاصل نہیں ہوگی بلکہ انسان معطل ہوگا. مسلمانوں کی ایک بڑی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جن معاملات میں انہیں خود کام کرنا چاہیے ان میں پھر وہ کام نہیں کرتے، ان کو یہ دیکھنا
مذہب کی رہنمائی کا انتظار کرتے،
مذہب کی رہنمائی کا انتظار کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہے نا کہ اسلام آپ کو بتائے گا یہ فلاں چیز غلط ہے، اخلاقی لحاظ سے بری چیز ہے، رشوت ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ رشوت ایک برائی ہے، یہ تو اسلام بتا دے گا. رشوت کو سوسائٹی سے ختم کیسے کیا جائے، ایلیمنیٹ کیسے کیا جائے، اس کا کوئی نظام بنانا ہے، یہ آپ کا کام ہے، میرا کام ہے، یہ مذہب کا کام نہیں ہے.
اچھا میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے شہد ہے نا، لوگ کہتے ہیں صاحب شہد کا قرآن میں ذکر ہے، شہد میں شفا ہے، تو اس سے ہر مرض کی شفا ہے. ایک آدمی شوگر کا مریض کہے کہ سب شہد استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وہ قرآن مجید میں آ گیا ہے، اور اب اس کے بعد اس کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے.
اب تو قرآن مجید کا غلط فہم ہے. قرآن مجید ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں، اور ان نعمتوں کے تنوع کی طرف توجہ دلا رہا ہے. مثلا وہ آپ کو یہ کہے گا کہ دیکھو یہ تمہارے جو جانور ہیں یہ شام کو جب واپس آتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں، یہ کہتا ہے نا، یعنی اس میں تمہارے لیے جمال ہے. سوال یہ ہے کہ انہیں میں سے اگر کوئی بھیڑ یا بکری اٹھ کے آپ کو ٹکر مارنے کے لیے کھڑی ہو جائے تو آپ یہ کہیں گے قرآن کی آیت کی خلاف ورزی ہو گئی ہے. اسی طرح کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ شہد کس طریقے سے ایک مکھی جو ایک حقیر مخلوق بظاہر لگتی ہے وہ تمہارے لیے یہ مشروب بنا دیتی ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ ایک مشروب کی صلاحیت رکھی ہے، اس میں شفا بھی رکھی ہے. شفا یقیناً شہد میں ہے، لیکن یہ کہ وہ ہر معاملے میں آپ دینا شروع کر دیں اس کو، یہ بات قرآن مجید نے کہی نہیں.
یعنی یہ از گوئنگ ٹو فار، یہ اصل بات اس طرح نہیں،
اصل میں بات کو سمجھنے کی غلطی.
خان صاحب وہ انوار صاحب کی بات بیچ میں رہ گئی تھی، ان کی کال پھر آ گئی ہے. السلام علیکم.
کا طریقہ جی اور دعائے حاجت کا بیان ہے حسن حسین میں، اس میں وہ یہ کہا گیا ہے کہ میں سوال اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوں، تیرے نبی ربیع رحمت کے وسیلے سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تاکہ وہ پوری ہو جائے. اے اللہ تو میرے بارے میں آپ کی سفارش قبول کر لے. کیا یہ دعا درست ہے؟
یہ سوال میں آپ کا پوری طرح سمجھ نہیں پایا، غالباً وہ یہ بات کر رہے ہیں. اگر نہیں میں پوچھ سکا صحیح طرح تو آپ ایک بار پلیز پھر کال کر لیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آتی ہے نا اپنے بارے میں کہ اللہ سے مانگنا، اس بات کی طلب کرنا، خواہش کرنا کہ مجھے وہ مقام حاصل ہو جس میں میں محبوب ہو جاؤں آپ کا، اور مقام محمود کا غالباً ذکر بھی آتا ہے اس کے اندر. اس بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے، آواز مجھے کٹی بھی محسوس ہوئی.
یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی یہ آرزو ہے، ہونی چاہیے کہ قیامت میں ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہو. تو جو آخری درجے میں اللہ کے قریب مقام ہوگا، آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں بھی جب آپ کسی تقریب میں شریک ہوتے ہیں جہاں کچھ بڑے لوگ موجود ہوں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں دور نہ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ ان بڑے لوگوں کے قریب بیٹھے ہوئے ہوں. یہ جو قریب ہونا ہے تو بارگاہ خداوندی میں تقرب تلاش کرنا یہ تو فطری بات ہے. حضور نے بھی اس کی دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت بھی دی ہے کہ آپ کو یہ مقام حاصل ہو جائے گا.
ہم سب ایک سوال، اب چونکہ ہم خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اختصار کے ساتھ آپ کامنٹ کر دیں، وہ جو آرگن ڈونیشن ہے مرتے ہوئے انسان اگر کرنا چاہے تو آپ کی کیا رائے؟
کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. اگر کوئی انسان اپنا کوئی عضو دے کے کسی دوسرے کے لیے بہتری کا سامان پیدا کرتا ہے تو اسے ضرور دینا چاہیے.
اس میں دین میں کوئی رہنمائی ہے ہمارے لیے؟
دین میں، دین اس معاملے میں خاموش ہے بالکل. اور کوئی ایسی بات دین میں نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے اعضا دوسرے کو دیں تو یہ دین کے خلاف ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ دے سکتے ہیں اور یہ چیز لوگوں کے لیے اگر مفید ہو سکتی ہے تو بہرحال آپ نے قبر میں جسم ہی کو دفن کرنا ہے. یعنی یہ جسم تو ہم اس لیے دفن کر دیتے ہیں احترام کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، کہ اپنے بھائی کو عزت دے. یہ اس کی کوئی تذلیل کرنا نہیں ہے، یہ اس کی وصیت کے عین مطابق آپ نے کسی،
یعنی چونکہ دین میں بیان نہیں ہوئی یہ بات، اس میں ہم خود کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں. اور بظاہر یہ اچھی
سادہ اصول یہ ہے کہ جن معاملات میں دین خاموش ہے ان میں آپ خود قانون سازی کریں گے اور یہ دیکھ لیں گے کہ دین کی کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی نہ ہو رہی.
خان صاحب اسلام کیوں، اس بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں صرف انہوں نے جانا ہے، جتنے غیر مسلم ہیں وہ سب اصل میں جنت میں جانے والے نہیں ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کیا؟
یہ اس کا جواب بھی قرآن مجید نے خود دے دیا ہے. قرآن بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک معیار ہے جنت میں جانے کا، اور اس میں تمام مذاہب کو گن کے بتا دیا ہے. اس میں یہ بیان کیا ہے کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، جو بھی ہو، جنت میں جانے کا معیار یہ ہے کہ آپ خدا کو مانتے تھے، آپ قیامت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ جیتے تھے، آپ اچھا عمل کرتے تھے. یہ بنیادی بات ہے. اس میں ظاہر ہے یہ چیز مضمر ہے کہ کسی جرم کا آپ نے ارتکاب نہ کیا ہو. تو دنیا میں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں اگر انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، مثلا کسی کو قتل نہیں کر دیا، کسی پیغمبر کو سچا سمجھنے کے بعد اس کا انکار نہیں کر دیا، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں نہ جائے.
یعنی یہ بات علی الاطلاق ٹھیک نہیں ہے.
قرآن مجید نے اس کا خود
کیا اسلام دیا. کسی خاص وضاقتہ کو کسی خاص لباس کو پروموٹ کرتا ہے؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسلمان ہوں تو پھر ایسے نظر آنا چاہیے؟
اسلام کا لباس حیا ہے, یعنی آپ ایسا لباس پہنیے جو اعضاء کو چھپانے والا ہو, آپ کو باوقار رکھے, آپ کو نماز پڑھنے میں سہولت دے, اور آپ اپنے قومی تشخص کے ساتھ نمایاں ہوں. یہ باتیں پسندیدہ باتیں ہیں. اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہر دور میں ہر علاقے میں لوگ ہوں گے, وہ جو لباس چاہے پہنے, بس یہ ہے کہ وہ مہذب شائستہ اور باحیا ہونا چاہیے.
بہت شکریہ غامدی صاحب ہمارے سوالوں کے آپ نے جواب دیے. پروگرام کا وقت خواتین حضرات اب ختم ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام آپ کل بھی دیکھیں گے, یعنی ایک نیا پروگرام لائیو پروگرام آپ دیکھیں گے اسی وقت, یعنی 7:05 سے تقریباً 8 تک. اور اس پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے جو بھی سوال ہیں ان کے لیے ہم حاضر رہیں. غامدی صاحب سے درخواست ہوگی کہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں, لیکن اس ہفتے کے روز ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کچھ موضوع سے ریلیٹڈ سوالات کریں, اور تاکہ ہم دین سیکھتے جائیں. آپ جانتے ہیں ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دین سیکھنے کی بھی کوشش کریں. کسی مسئلے کا صرف حل نہیں تلاش کرنا, صرف فتویٰ نہیں لینا, بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے دین کے علم کو بڑھانا ہے. غامدی صاحب ہمارے مستقل مہمان ہوں گے. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین حضرات اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.